السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور یہ پروگرام بنیادی طور پر تو بہجت جیلانی کریں گی، انہیں چونکہ آنے میں کچھ ابھی دیر ہے، تو اس میں میں اس پروگرام کا آپ سے تعارف کرواتا جاؤں. سب سے پہلے جس مسئلے پر ہم بات کریں گے وہ ہے کہ کل جس طرح کے چیف جسٹس آف پاکستان کا بیان آیا تھا کہ پاکستان میں کسی قسم کی جوڈیشل کو کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس کا کوئی امکان نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی مارشل لا پاکستان میں آئے گا. اور اس کے اوپر بات ہوگی، اور اس کے اوپر کل وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی جو ہیں انہوں نے بھی بات کی، تو اس پر ہمارے پاس انگلینڈ سے بیرسٹر امجد ملک ہیں جو کہ اس پر ہمارے ساتھ بات کریں گے. اس کے بعد ممتاز صحافی اور تجزیہ کار نیو یارک میں ان کا قیام ہے، محسن ظہیر، یہ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے. اور وزٹنگ فیلو ہیں کیٹو انسٹیٹیوٹ میں سحر خان، وہ بھی ہماری مہمان ہوں گی، ماہر ہیں ان معاملات کی اور وہ ان امور پر بات کریں گی. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے پشتون لیڈر جو ہیں، جنہیں کہ ریاست مخالف ریلی نکالنے پر انہیں گرفتار کیا گیا ہے، تو وہ ہمارے ساتھ ان کے اس سارے معاملے پر، یہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اس پر بھی ہمارے ماہرین بات کریں گے. اس کے بعد بات ہوگی افغانستان میں جاری تشدد پر اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں اور اس کا کیا حل ہے اور اب تک اس میں کیا پیش رفت ہو چکی ہے کہ اس افغانستان میں جاری جنگ کو ختم کیا جا سکے. اس پر ہمارے ساتھ ایک افغان ماہر ہیں، میر وائز افغان، وہ بات کریں گے، اور محسن ظہیر بھی اس میں شامل ہوں گے، اور سحر خان جو کیٹو انسٹیٹیوٹ میں وزٹنگ فیلو ہیں وہ بات کریں گی. میر وائز افغان خبریال سے ہیں اور محسن ظہیر نیو یارک سے ہیں. اس کے بعد ہم آئیں گے فرانس میں جو دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا ہے، اس پر ہم بات کریں گے. اس میں مراکش کے ایک مراکشی فرانسیسی ہیں جو کہ اس مسئلے پر ہمارے ساتھ بات کریں گے. معاف کیجیے گا سامعین، مراکشی فرانسیسی ہیں جنہوں نے حملہ کیا ہے، اور انہوں نے ایک سپر مارکیٹ پر حملہ کیا، اور سپر مارکیٹ پر حملہ جب انہوں نے کیا تو اس میں 4 افراد ہلاک ہوئے اور 5 زخمی ہوئے، جن میں کہ یہ خود حملہ آور بھی شامل ہیں. فرانس میں بہت عرصے تک خاموشی رہی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ حملہ سامنے آیا ہے. اور اس میں جو سب سے ایک خوبصورت بات ہوئی وہ یہ تھی کہ فرانس کے پولیس والے جو ہیں، وہاں پر ایک پولیس والا تھا، تو جب اس لخدیم، رضوان لخدیم جو مراکش کے ہیں اور فرانس میں پیدا ہوئے اور وہیں پہ پلے بڑھے، انہوں نے جب لوگوں کو سپر مارکیٹ میں یرغمال بنایا، تو فرانس کے جو پولیس افسر تھے وہ سامنے آئے اور انہوں نے کہا جی کہ آپ اس ایک یرغمالی کو رہا کر دیں اور مجھے اس کی جگہ پر لے لیں. تو فرانس کے وزیر داخلہ نے ان کی اس جرأت کو اور اس قربانی کو سلام پیش کیا ہے. اور اس کے بعد ہم بات کریں گے مارچ فار آر لائفز کی، اور بہجت جلانی ہمارے ساتھ ہیں اور وہ اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گی.
بہت بہت شکریہ انجم، آپ نے پروگرام کی تفصیل بتا دی ہمارے سننے والوں کو. تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. جیسا کہ انجم نے بتایا، پاکستان میں جوڈیشل کو یا مارشل لا کا کوئی امکان نہیں، چیف جسٹس کے بعد وزیر اعظم نے بھی یہ بیان دیا ہے. اس کے بعد ریاست مخالف ریلی نکالنے کے الزام میں سرگرم قبائلی کارکن گرفتار ہو گیا. افغانستان کے جنوبی صوبے ہیلمنڈ میں کار بم دھماکے میں کم از کم 14 افراد ہلاک، درجنوں زخمی ہوئے. فرانس میں دہشت گردی کے واقعے کے بارے میں ابھی انجم نے تفصیل بتائی، اور یہاں امریکہ میں آج مارچ فار آور لائفز میں ہزاروں افراد کے اجتماع کی توقع کی جاتی ہے. ہمارے ساتھ ہمارے ماہرین اور تجزیہ کار موجود ہیں. آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر بہت ہلچل نظر آتی ہے. برسر اقتدار مسلم لیگ نون کے وزیراعظم نواز شریف کی نااہلی کے بعد نئے وزیراعظم کی تقرری کے باوجود سیاسی سطح پر بے یقینی پن کا عنصر چھایا رہتا ہے اور حزب اختلاف کی جماعتوں کی طرف سے مختلف تحفظات کا اظہار بھی کیا جاتا ہے۔ گزشتہ دنوں سے خبروں اور میڈیا پروگراموں میں ایک اور اصطلاح کا استعمال ہوا اور پھر اس پر ماہرین اور تجزیہ کار بات کرتے آ رہے ہیں، اور یہ اصطلاح ہے جوڈیشل مارشل لا کی۔ گزشتہ روز چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے اس رائے کو سختی سے مسترد کر دیا کہ ملک میں عام انتخابات سے پہلے جوڈیشل مارشل لا لگ سکتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اس کا آئین میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اس کے بعد مزید آگے بڑھے تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اس بیان کے بعد وزیر اعظم خاقان عباسی نے بھی کسی نوعیت کے مارشل لا کے امکان کو مسترد کر دیا۔ وزیر اعظم خاقان عباسی کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔
فیصلہ جو ہے وہ جولائی میں عوام نے کرنا ہے، جو فیصلہ ہوگا وہ سرابوں پر، اور جو جمہوریت کا تسلسل ہے وہ انشاءاللہ برقرار رہے گا۔ نہ کسی جوڈیشل کو نے ہونا ہے، نہ کسی اور مارشل لا نے آنا ہے، فیصلہ عوام کا ہوتا ہے۔
یہ آپ سن رہے تھے، پاکستان کے وزیر اعظم خاقان عباسی بات کر رہے تھے۔ جوڈیشل مارشل لا کے ساتھ ساتھ وہ کسی بھی مارشل لا کے امکان کو مسترد کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت محسن ظہیر صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ بیرسٹر امجد ملک ہمارا ساتھ دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ سحر خان ہمارے ساتھ ہوں گی۔ السلام علیکم جی۔
جی وعلیکم السلام۔
محسن صاحب، پاکستان میں سیاسی سطح پر جو بے چینی نظر آ رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ نگران حکومت وقت پر تشکیل ہو سکے گی اور انتخابات کا انعقاد بھی پروگرام کے مطابق ہوگا، یا اسی طرح کی اصطلاحات میں ہم پھنسے رہیں گے؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے پچھلی پارلیمنٹ نے اپنی 5 سال کی مدت پوری کی، یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ بھی اپنی 5 سال کی مدت پوری کرنے جا رہی ہے، اور ان 5 سالوں کے دوران جو اپوزیشن ہے اور بالخصوص جو پاکستان تحریک انصاف ہے اور دیگر اپوزیشن جماعتیں ہیں، انہوں نے نہ صرف حکومت کو، ایک جمہوری اور منتخب حکومت کو ڈی ریل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی
جی،
اور انہوں نے مختلف ایسے حربے بھی استعمال کیے کہ جس کی وجہ سے ملک میں کوئی غیر معمولی قسم کے حالات پیدا ہو جائیں۔ لیکن ایسی تمام تر ان کی سیاست اور کوشش کے باوجود آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ مئی جون میں یہ قومی اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی اور اس کے بعد نگران حکومت کا مرحلہ آئے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پر یہ 5 سال بڑے تلاطم میں گزرے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ایک جو سیاسی عمل ہے
جی
وہ اپنے منطقی انجام کی طرف جانا، تو میرا خیال ہے کہ نگران حکومت کے معاملہ اگرچہ ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے پیدا ہوگی، لیکن نگران حکومت بھی قائم ہوگی اور وہ اپنے وقت پر انتخابات بھی کرائے گی۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نگران حکومت نے اگر طوالت اختیار کی تو وہ جتنی بھی نیک نیتی اور خلوص کے ساتھ اس طوالت کا جواز پیدا کیا جائے گا، اس کا نتیجہ کچھ سیاسی طور پر اچھا نہیں ہوگا۔ لہذا اگر کہیں پہ بھی کسی کے ذہن میں کوئی خیال ہے کہ طوالت اختیار کی جائے تو ایسا گریز کرنا چاہیے۔ پاکستان میں آہستہ آہستہ تمام تر تحفظات، تمام تر اختلافات کے باوجود ایک تسلسل جو ہے وہ جمہوری عمل کا وہ یقینی بن رہا ہے، اور اس تسلسل کو یقینی بنانے میں ہر کسی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔
شکریہ امجد ملک صاحب۔ بیرسٹر امجد ملک ہمارے ساتھ ہیں۔ بیرسٹر صاحب، آپ قانون کے باہر ہونے کے ساتھ ساتھ برسر اقتدار حکومت سے بھی منسلک ہیں، آپ یہ فرمائیے گا کہ عدالتی سطح پر کسی نوعیت کے ایسے اقدام کی گنجائش ہے کیا، جبکہ خود چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ آئین میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے؟ جب ہم جوڈیشل کو کی بات کرتے ہیں،
قانونی طور پر، اور اگر ہے بھی تو آرٹیکل 6 اس کو فردر انہوں نے اس کو اسٹرائٹن کیا ہے 18ویں ترمیم میں کہ جو بھی جج ایسا کوئی اقدام کرے گا تو وہ ماورائے آئین اور ماورائے قانون ہوگا اور اس کے اوپر تدیدی کاروائی کی جائے گی۔ لیکن تاریخ جو ہمیں بتاتی ہے، جو 4 مارشل لا پاکستان میں لگے ہیں، تو وہ کوئی عدالتوں سے لوگ پوچھ کے تو نہیں آتے نا، عدالتوں کو تو آگے بتایا جاتا ہے۔ اور جو تعریف ہے اس میں یہ بھی ہے کہ پی سی او کے ججز نے وہ حلف بھی اٹھایا اس صورتحال کو جانتے ہوئے کہ یہ خلاف قانون اور خلاف آئین حلف ہے، اور حلف اٹھانے کے بعد میں ان کو آئینی ترمیم کے ذریعے ان کے اقدامات کے اوپر پروٹیکشن بھی ملی، اور کبھی زندگی میں انہوں نے اس کے اوپر ندامت کا یا خوف کا یا اظہار نہیں, شرمندگی کا اظہار نہیں کیا کہ ہم نے جو اقدام کیا تھا وہ ہم جیسے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے یہ صائب نہیں تھا, کہ ہم تو کم از کم وکیل اور وکلا اور قانون اور انصاف کا ساتھ دیتے, گھر چلے جاتے, گھر بیٹھ جاتے, نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے, کچھ اور کر لیتے, کم از کم ہم آئین توڑنے کا اور ایسے حلف کا جو ہے حلف نامہ نہ پڑھتے جس سے ایک ڈکٹیٹر کو ایون آئین چینج, آئین تبدیل کرنے کی بھی اختیارات دیے جائیں. تو میرے خیال میں ہماری تاریخ جو ہے ہمارے مطالبات اور ہمارے کلیم سے مختلف ہے. ایز سچ اس وقت جو سچویشن ہے جی, اگر جس طرح کی از خود نوٹسز کے ذریعے کاروائیاں چل رہی ہیں تو عدالتوں سے کچھ بعید نہیں ہے. یہ از خود نوٹسز کا ایسا یہ طاقتور یہ مہار ہے جس کے اوپر آج تک کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. برطانیہ میں سپریم کورٹ کے پاس کوئی از خود نوٹس کی اختیار نہیں ہے, ہائی کورٹ کے پاس بھی نہیں.
لیکن بیرسٹر صاحب اس کے لیے ایک میرا تھوڑا سا جی ایک میرا تھوڑا سا سوال تھا کہ کیا اس کے لیے ضروری نہیں کہ پارلیمنٹ اتنی مضبوط ہو کہ ان ساری چیزوں کا جو اختیارات ہیں مختلف اداروں کے ان کی وضاحت کر دی جائے تاکہ ایک ہی دفعہ میں یہ ساری صورتحال واضح طور پر سامنے آ جائے بجائے اس کے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی ادارہ ایک دوسرے سے متصادم نظر آئے.
میرے خیال میں مقننہ, انتظامیہ اور عدلیہ کی یہ سانجی ذمہ داری کہ وہ آئین کی پروٹیکشن کریں, اور یہ تمام کام پارلیمان میں بحث ہو, اس کے اوپر پارلیمان میں اس کا حل نکالا جائے, پارلیمان میں قانون سازی کے ذریعے ایسے گیپس بند کیے جائیں جس سے اس طرح کی اصطلاحات نکلتی ہیں جوڈیشل کو یا جوڈیشل مارشل لا یا جوڈیشل طالبان
جی.
یہ تمام چیزیں اس وجہ سے ہی پھیل رہی ہیں یا نکل رہی ہیں یا سیاسی طور پہ جو پولرائزیشن ہم دیکھ رہے ہیں یہ اسی وجہ سے ہیں کہ پارلیمان اپنا کام کرنے سے قاصر ہے اور ڈیوائڈ اینڈ رول کے ذریعے سیاسی جو طاقت ہے اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے اور ڈیوائڈ کرنے کے بعد انہی کے اوپر اس کو نافذ کیا جاتا ہے اور ان کو ہی مرود الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ دیکھیں آپ کرپٹ لوگ ہیں, آپ آپس میں بیٹھتے نہیں ہیں
جی.
اور ملک کا نقصان ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں کسی اور کو آگے اس کو سیدھا کرنا پڑتا ہے.
اچھا سحر سے بات کرتے ہیں. سحر آپ پاکستان اور خطے کے ساتھ ساتھ سحر کی لائن ڈراپ ہو گئی ہمیں بتایا جا رہا ہے, انجم بتا رہے ہیں, تو ان سے ہم نے اس بارے میں بات کرنا تھی. تو آئیے کچھ کالر سے بات کرتے ہیں, اپنے پہلے کالر سے بات کرتے ہیں. جی کون کس صاحب سے ہم بات کریں؟ محمد شفا چترال سے. جی جی شفا صاحب. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
محترمہ ہمارا اس بات سے افسوس ہے کہ ایسے لوگ یہ ہوا دے رہے ہیں اس مصیبت کو, کیونکہ یہ شیخ رشید صاحب کو آپ کو پتا ہے یہ تو اس کو الیکشن کے ذریعے کسی وزیر بننا اس کے لیے ممکن ہے ہی نہیں, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مجھے یا ماشاءاللہ.
وہ تو شفا صاحب وہ تو پرانی بات ہوگی نا, وہ تو خبر پرانی ہے کہ رشید صاحب نے یہ اس طرح شیخ رشید نے اٹھائی. ہم تو اب اس کے بعد آگے چل کے بات کر رہے ہیں کہ اس طرح کی جو اصطلاحات ہیں کیا یہ جمہوری عمل کا تسلسل برقرار رہے گا یا نہیں رہے گا, اس حساب سے ہم بات کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. کیا سحر ہمارے ساتھ ہیں؟ ہم جی سحر آپ ہیں مجھے سن رہی ہیں؟ سحر ہیں ہمارے ساتھ انجم؟ ابھی نہیں ہے. اچھا چلیے ہم ان کے ساتھ بات کو بات کریں گے. اب ہم پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس آج کافی مختلف موضوعات ہیں جن پر ہم بات کریں گے. جنوبی وزیرستان کی قبائلی انتظامیہ نے قبائلی علاقوں کے سیاسی اتحاد فاٹا پولیٹیکل الائنس کے مقامی سربراہ عارف وزیر کو ریاست مخالف ریلی نکالنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے. اسی رپورٹ کی تفصیل اسی بات کی تفصیل سنتے ہیں ہم پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں, اور اس کے بعد اپنے تجزیہ کاروں سے بات کرتے ہیں.
جنوبی وزیرستان کی قبائلی انتظامیہ نے قبائلی علاقوں کی سیاسی اتحاد فاٹا پولیٹیکل الائنس کے مقامی سربراہ عارف وزیر کو ریاست مخالف ریلی نکالنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے. جمعے کو نکالی گئی ریلی میں شرکاء نے قبائلی عوام کو پاکستان کے آئین کے تحت شہری حقوق دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے پشتون تحفظ موومنٹ کی مکمل حمایت کا اعلان بھی کیا تھا. ہفتے کی صبح عارف وزیر کو ان کے گھر سے حراست میں لینے کے بعد وانا کیمپ منتقل کر دیا گیا, جہاں پولیٹیکل ایجنٹ اور دیگر سول و فوجی حکام کے دفاتر واقع ہے. بعد ازاں پولیٹیکل ایجنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن میں عارف وزیر کی گرفتاری کی تصدیق کرتی ہوئے قبائلی علاقوں میں رائٹ فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن کے تحت ان کے خاندان ہندوستان والوں کو نوٹسز جاری کیے. فاٹا پولیٹیکل الائنس قبائلیوں کی حقوق اور قبائلی علاقوں کے صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم کیے جانے کا مطالبہ کرتا آ رہا ہے. گزشتہ روز وانا میں نکالی جانے والی ریلی میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ قبائلی عوام کو 1973 کے آئین کے تحت پاکستانی شہریوں سے حقوق دے. عارف وزیر نے ریلی کے دوران خطاب کرتے ہوئے کہا تھا قبائلیوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے شمار قربانیاں دی اور فوجی کاروائیوں کو کامیاب بنانے کے لیے انہوں نے اپنے گھر بار بھی چھوڑے، لیکن ان کے بقول اب قبائلیوں کے ساتھ بیگانوں جیسا برتاؤ کیا جا رہا ہے. یہ وانا کے مختلف حصوں سے ہوتی ہوئی مکین نامی علاقے میں نقیب اللہ محسود کے گھر پر ختم ہوئی، جہاں شرکا نے مقتول کی لواحقین سے اظہار ہمدردی کیا. نقیب اللہ محسود جنوری میں کراچی میں ایک جعلی پولیس مقابلے میں مارے گئے تھے. اس واقعے کے بعد قبائلیوں اور پشتونوں پر مشتمل پشتون تحفظ مومنٹ نامی تحریک کا آغاز ہوا تھا، جس میں وفاقی دارالحکومت سمیت ملک کے مختلف حصوں میں احتجاجی ریلیاں نکالی تھی. اس جعلی پولیس مقابلے میں پولیس ٹیم کے سربراہی کرنے والے راؤ انور کو روا ہفتے ہی عدالت عظمیٰ سے گرفتار کیا گیا تھا. دریاں اسنا ہفتے کو پشاور میں پشتون تحفظ مومنٹ کے سربراہ منظور پشتین نے تحریک کی ایک اجلاس کی صدارت کی، جس میں صوبائی دارالحکومت میں قانون کے دائرے میں رہتی ہوئی ایک ریلی نکالنے کا فیصلہ کیا گیا. ریلی کا مقصد اپنے مطالبات کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ راؤ انوار کے لیے مثالی سزا دینے کا مطالبہ ہوگا. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
یہ تفصیلی رپورٹ آپ نے سنی. پہلے ہم محسن ظہیر صاحب سے بات کرتے ہیں. اور محسن ظہیر صاحب، آپ یہ بات فرمائیے گا کہ فاٹا پولیٹیکل الائنس قبائلیوں کے حقوق اور قبائلی علاقوں کو صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اقدام کس حد تک مثبت نتائج کا حامل ہوگا قبائلیوں کے لیے اور پشتونوں کے لیے؟
دیکھیں بیجت، جو فاٹا کا علاقہ ہے اس کو پاکستان کے نظام کے قومی دائرے میں شامل کرنے کے لیے ایز اے رپورٹر میں 30 سال سے دیکھ رہا ہوں. کوششیں مختلف ادوار میں کی گئی، سیاسی ادوار میں بھی کی گئی اور مختلف جو فوجی حکومتیں آئیں اس میں بھی کی گئی. ابھی تک عملی طور پر کوئی چیز سامنے نہیں آئی. اس دور میں ابھی کچھ جو اقدامات کیے گئے ہیں اس سے ایک یہ واضح طور پر ایک امید پیدا ہونے جا رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی فاٹا کے عوام کو حقوق کا جو معاملہ ہے اس کو طے کیا جائے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو موجودہ اسمبلی ہے جس کی مدت ختم ہونے جا رہی ہے، اگر ممکن ہے تو اسی اسمبلی کی مدت ختم ہونے سے پہلے سیاسی افہام و تفہیم سے اس مسئلے پر کوئی قانون سازی یا آئین سازی کر لینی چاہیے. فاٹا کے جو عوام ہیں ان کو پاکستان کے جو نظام کے قومی دھارے میں شامل کرنا بہت ضروری ہے. وہ اب یہ فیصلہ کہ وہ خیبر پختونخوا کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا ان کو جیسے گلگت بلتستان کو ایک صوبے کی طرز پر ایک وہاں پر ایک نظام قائم کیا گیا، ویسا وہاں پر کوئی نظام قائم کیا جائے، یہ جو فیصلہ ہے یہ بھی وہاں کے لوگوں کی اور جو قومی جو ایک رائے مشترکہ طور پر طے کی جائے اس کو پیش نظر رکھ کر کرنا چاہیے. لیکن یہ جو معاملہ ہے اس پر کوششیں ہوتی ہیں، اور جب کوششیں اپنے عملی شکل اختیار کرنے کے قریب ہوتی ہیں تو پھر یہ معاملہ جو ہے ایک پس پشت چلے جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بار ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بڑا کام ہو گیا، اس پر بڑی وزڈم اپلائی کی جا رہی ہے. لوگ بھی اب تیار ہیں کسی نہ کسی قسم کے جو فیصلہ ہے اس کو کرنے کے لیے. تو یہ ایک مناسب وقت ہے، اور یہ فیصلہ اگر ہو جائے تو فاٹا کے جو لوگ ہیں، اگر پاکستان کے جو قومی قوانین ہیں ان کے دائرہ کار میں جب آ جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں وہاں پر ایک قانون کی عملداری ہوگی، وہاں پر آئین کی بھی عملداری ہوگی، اور یہ جو اقدامات ہیں وہ اس علاقے کی ترقی کے لیے بھی بڑے ضروری ہیں. فاٹا کے ایریے میں بہت سے مسائل جو ہیں ہم نے آپ کو معلوم ہے کہ پیدا ہوئے انتہا پسندی کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے. تو فاٹا کے لوگ جب ایک قانون اور آئین کی عملداری میں بھی آ جائیں گے تو اس سے پھر قانون اور آئین کی حاکمیت بھی وہاں پر قائم ہوگی اور یہ ریاست کا بھی فائدہ ہے، وہاں کے عوام کا بھی فائدہ ہے، خطے کا بھی فائدہ ہے، اور یہ تمام عمل جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس پر جو پاکستان کی یہ حکومت نہیں بلکہ پوری جو قومی سیاسی قیادت ہے ان کو ایک دور رس بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک متفقہ فیصلے پر پہنچ کر اس کو جس حد تک ممکن ہے جلد از جلد عملی شکل دینی چاہیے.
شکریہ محسن صاحب. سحر ہمارے ساتھ ہیں. سحر آپ سے دوسرا سوال تو میں بات کو پوچھوں گی ابھی، چونکہ ہم قبائلی اور پشتون کے بارے میں، ان کے مطالبات کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ان کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے حکومت کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ محسن ظہیر صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی کہ ایسے معاملات کو ظاہر ہے کہ قومی سطح پر حل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کو سیاسی رنگ دے کر کسی بھی طرح کا مزید ابہام اس میں پیدا نہ کیا جائے. کیا آپ صورت دیکھتی ہیں کس طرح سے ان کے تحفظات کو دور کیا جا سکتا ہے؟
جی میں بالکل ساتھ ہوں کہ ان کو شامل کرنا چاہیے. وہ جس صوبے کا بھی حصہ بننا چاہتے ہیں، چاہے وہ گلگت بلتستان ایک صوبہ بن جائے یا وہ خیبر پختونخوا کا ایک حصہ بن جائے، جو پشتون چاہتے ہیں حکومت کو ان کی بات سننی چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حکومت، پاکستانی حکومت جو ہے، یہ جو پشتون نیشنلزم کے نام سے ہم اتنے آرٹیکلز پڑھ رہے ہیں، اتنی خبریں سن رہے ہیں، یہ جو ہے دراصل غلط بات ہے. حکومت کو جو ہے اس چیز کو اینٹی اسٹیٹ کے طور پہ نہیں لینا چاہیے اور نہ یہ لینا چاہیے کہ یہ ریاست کے خلاف ہیں. کیا اتنے عرصے سے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ پشتون کو اپنے سیاسی رائٹس نہیں ملے، اپنے سیاسی حقوق نہیں ملے ہیں، وہ ان کو سیاسی نمائندگی ان کی نہیں ہوئی ہے. تو اب ان کو اس طرح سے ٹارگیٹ کرنا کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ہیں، کہ یہ دہشت گردی کر رہے ہیں، یہ آئی تھنک سب سے بڑی بات حکومت کو کرنی چاہیے کہ اس بات کو وہ ختم کریں. دوسرا یہ کہ ایک ریپریشن کا سسٹم ہونا چاہیے، یعنی جن لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ہیں کوئی سسٹم ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کو پیسے دیے جائے، حکومت کو شاید مدد کرنی پڑے کہ ان کے گھر وغیرہ بنے. اور تیسری بات سب سے بڑی جو ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے انفورس ڈسپیئرنسز کا، یعنی کڈنیپنگ. انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ اکثر ہمیں سننے میں آتا ہے کہ یہ لوگوں کو کڈنیپ کر لیتے ہیں، خاص طور پہ پشتون. اس بات کو ختم ہونا چاہیے. اگر ختم نہیں ہوگا تو بے شک یہ صوبے کا بھی ایک حصہ بن جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا.
اچھا، دوسرا سوال آپ سے پوچھنا تھا، ہم پاکستان کی سیاسی صورتحال کے بارے میں، منظر نامے کے بارے میں بات کر رہے تھے، جہاں پر نت نئی اصطلاحات بھی سامنے آتی ہیں. کبھی سیاسی عدالتی جوڈیشل حقوق کی بات کی جاتی ہے اور کبھی ماشاء اللہ کی بات کی جاتی ہے. ان سارے سلسلے کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اور بات پوچھ بھی رہے تھے کہ چیف جسٹس نے بھی اس بات کی نفی کر دی کہ یہ ممکن ہی نہیں کیونکہ اس کا آئین میں کوئی حال نہیں. آپ پاکستان اور خطے کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی حالات پر تحقیق کرتی ہیں، پاکستان میں اس وقت سیاسی سطح پر جو صورتحال نظر آتی ہے، آپ کے خیال میں اسے جمہوریت کا تسلسل اور اظہاری قرار دینا چاہیے یا پھر آپ اسے ایک منفی طور پر دیکھتی ہیں جو کہ ملک میں اس وقت جاری ہے صورتحال؟
میرے خیال میں تو مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی جوڈیشل کو ہو سکتا ہے اس لحاظ سے. یہ بات تو سچ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے پاکستان کے آئین کے مطابق آرٹیکل 62 اور 63 کے مطابق وہ جو شخص جس نے عدالت جس نے کوالیفائی کر دیا ہے وہی شخص جو ہے وہ سیاسی پارٹی کا لیڈر یا قائد بن کے نہیں آ سکتا. لیکن آف کورس نواز شریف صاحب جو ہیں وہ نون لیگ نے یہی فیصلہ لیا ہے کہ وہ قائد بنیں گے، تو اس لحاظ سے بے شک یہ قانون کی بات نہیں کر رہے، قانون کے ساتھ نہیں.
لیکن اس صورتحال کو ختم کرنے کے لیے آپ یہ سمجھتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اداروں کا تصادم، اداروں کے درمیان تصادم نظر آتا ہے، اور یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ بہت ساری، جسے کہنا چاہیے کہ ایک ہی سطح پر جو مثبت قسم کے فیصلوں کی بجائے کچھ منفی طرف صورتحال جاتی نظر آتی ہے، لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس کے باوجود جمہوریت کا تسلسل برقرار رہے گا؟ جیسا کہ محسن صاحب نے اپنے شروع کرتے ہوئے یہ بتایا کہ ظاہر ہے کہ یہ حکومت 5 سال اپنے پورے کر لے گی اور نگران حکومت بنتی نظر آتی ہے.
جی دیکھیں، بات یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پاکستان کی جمہوری ادارے ہیں، پاکستان کی جمہوریت ہے، وہ ایک تو نئی ہے اور ہے بھی کمزور. لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ مجھے نہیں لگتا اگر جولائی میں واقعی الیکشن ہوئے تو پھر یہ حکومت اپنے 5 سال کر کے اور پھر پاکستان کی جو قوم ہے وہ فیصلہ لے گی اپنے ووٹوں کے کے ووٹوں کے ساتھ کہ کون سی پارٹی اب حکومت میں آ سکتی ہے. لیکن اب یہ بھی بات آئی تھنک پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے کہ جو سیاسی پارٹی کے لیڈرز ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ قانون جو ہے وہ ان کے اوپر استعمال نہیں کیا جا سکتا. اب یہ جو مینٹیلٹی ہے یہ تو اب ایک دم سے تو ختم ہی ہوگی نا. تو اب الیکشنز آئی تھنک بس ایز لانگ ایز الیکشنز اپنے وقت پہ ہوتے رہیں اور کوئی فوجی کو نہ ہو تو اس لحاظ سے آئی تھنک آہستہ آہستہ یہ مینٹیلٹی بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ ختم ہو جائے گی.
اچھا فتح محمد صاحب ہیں اٹک سے ہمارے ساتھ. اس سے پہلے کہ ہم افغانستان کے بارے میں سیگمنٹ کے بارے میں بات کریں تو ان سے بات کرتے ہیں. انیک آفریدی ہیں. اچھا ان لوگوں کی لائنیں ڈراپ ہو گئی ہیں اور ہم اب پھر اگلی اپنے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں اور ایک چھوٹا سا وقفہ ہم یہاں لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے میر وائز افغان. ہمارے ساتھ یہاں امریکہ سے محسن ظہیر صاحب ہیں, سحر خان ہیں. تو ہم بات کریں گے اپنی اگلی سیگمنٹ کے لیے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ. آپ کی میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. اب ہم چلتے ہیں افغانستان کے بارے میں بات کرتے ہیں جہاں صوبہ ہیلمنڈ میں بم دھماکہ ہوا ہے اور 14 افراد ہلاک ہو گئے ہیں, درجنوں زخمی بھی ہوئے ہیں. پولیس نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ بم حملہ صوبائی دارالحکومت لشکر گاہ میں لوگوں سے کھچا کھچ بھرے اسپورٹس اسٹیڈیم میں ہوا جہاں کشتی کا میچ جاری تھا. فوری طور پر کسی نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی. اسی طرح بدھ کے روز ایک خود کش بم حملہ آور نے کابل میں ایک شیعہ زیارت کے قریب دھماکہ کر دیا تھا جس میں کم از کم 33 افراد ہلاک ہو گئے تھے جبکہ 60 سے زائد زخمی ہوئے تھے. اس حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کی تھی. اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ممتاز افغان تجزیہ کار میر وائز خان بھی, افغان بھی. افغان صاحب, آپ نے اس حملے کے بارے میں ایک سٹوری بھی لکھی ہے, اس کو بڑی تعداد میں لوگوں نے پڑھا ہے, کامنٹس بھی چھوڑے ہیں. اس حملے کے تناظر میں آپ افغانستان کے اندر امن و امان کی صورتحال کے بارے میں کیسے تجزیہ کریں گے جہاں نوروز کے موقع پر بھی جیسا کہ ہم نے بتایا 33 افراد کو قتل کر دیا گیا تھا اور 60 سے زائد زخمی بھی ہوئے تھے؟
دیکھیے, یہ تو ایک دہشت گرد حملہ تھا اور وہاں پہ بہت سارے افغان لوگ شہید اور زخمی ہوئے. 14 لوگ شہید تھے اور میرے خیال سے 40 سے زیادہ زخمی تھی. تو اسی کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس عملی کی ذمہ داری جو یہ ظاہراً تو داعش نے قبول کی ہوئی ہے لیکن طالبان کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں ہوا ہے. اصل میں عملی کے پیچھے کچھ اور چیز نظر آ رہا ہے جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں.
جی افغان صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی. جی افغان صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی, وہ کوئی بات اس کے بارے میں ہمیں بتانا چاہتے تھے. ابھی ان کے ساتھ دوبارہ رابطہ ہوتا ہے تو پھر ان سے بات کرتے ہیں. اب ہم محسن صاحب سے بات کرتے ہیں. محسن صاحب, ایک سوال ہے میرا. افغانستان میں بین الاقوامی فوج کے سربراہ نے روس پر افغان طالبان کو اسلحہ فراہم کرنے کا الزام عائد کیا ہے. برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں امریکی جنرل جان نکلسن کا کہنا تھا کہ انہوں نے روسیوں کی طرف سے عدم استحکام کی سرگرمیاں دیکھی ہیں اور ان کے بقول مبینہ طور پر تاجکستان کی سرحد سے طالبان کو روسی ہتھیار اسمگل کیے گئے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ذرائع ابلاغ میں طالبان کی طرف سے شائع ہونے والی کہانیاں وہ دیکھتے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ دشمن نے ہماری مدد کی. افغان رہنماؤں کی طرف سے ہمیں وہ اسلحہ بھی دکھایا گیا جو ان کے بقول روسیوں نے طالبان کو دیا. ہمیں معلوم ہے کہ اس میں روسی ملوث ہیں. تو محسن صاحب, جنرل نکلسن کے اس بیان کے بارے میں آپ کیسے تجزیہ کریں گے کیونکہ اس تناظر میں افغانستان کی صورتحال میں مزید پچیدگی پیدا ہو جانے کا امکان نہیں؟
جی, یقینی طور پر مزید پچیدگی پیدا ہوگی اور یہ کبھی نہ ختم ہونے والی جنگ یا دہشت گردی کا جو سلسلہ ہے اس کی طرف معاملات لے کے جائیں گے. حقیقت یہ ہے, یا گراؤنڈ ریئلٹیز کی اگر ہم بات کریں تو امریکہ اور روس کے درمیان ابھی بھی ایک سرد جنگ جو ہے وہ جاری ہے اور ابھی بھی وہ پرانے بدلے جو ہے وہ چکانے کے حوالے سے جہاں بھی موقع ملتا ہے وہاں پر جو ہے موقع سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. تو جنرل نکلسن کا بیان کو بھی اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں تو آپ کو یہ ساری بات سمجھ آتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں جو امن ہے وہ خطے کے لیے بھی ضروری ہے, امریکہ کے لیے بھی ضروری ہے, افغانستان کے لیے بھی ضروری ہے اور روس کے لیے بھی ضروری ہے. امریکہ سے زیادہ روس کے لیے اس لیے ضروری کہ روس کے پڑوس میں ایک ملک واقع ہے. روس کو صرف اپنی جو فوجی طاقت ہے اس کی ریوائیول کے مسئلے پر توجہ دینے سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنی اکانومی پر توجہ دے اور اس خطے میں ایک جو اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہے اس میں اپنا ایک کردار ادا کرے اور معاملات کو بہتر کرے. ایک تو بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو واقعات پیدا پہ واقعات ہو رہے ہیں یہ واقعات جو ہیں یہ اس بات کا بھی اظہار ہے کہ وہاں پر جو حکومت ہے اور وہاں کے جو معاملات ہیں فوجی سطح پر جو کنٹرول کیے جا رہے ہیں ان میں بھی یقینی طور پر نقص اور کمیاں موجود ہیں جن کو سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ پہ در پہ واقعات ہو رہے ہیں. اور یہ واقعات جو ہیں ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ طالبان ہو یا داعش ہو یا دہشت گرد کوئی بھی گروپ ہو وہ جب بھی چاہتے ہیں جب بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ اس قسم کے واقعات کر سکتے ہیں. تو انٹیلیجنس کی بھی ایک کمزوری واضح طور پر نظر آتی ہے. ان کے خلاف جو کاروائیاں ہوتی ہیں اس کے بارے میں بڑا کچھ ہمیں سننے کو ملتا تو ہے لیکن یہ جو واقعات ہیں یہ جب ہم سنتے ہیں تو پھر ایسے لگتا ہے کہ جو کاروائیاں ہو رہی ہیں جو اقدامات ہو رہے ہیں ان میں یقینی طور پر کہیں نہ کہیں کوئی لکونز موجود ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ ابھی پچھلے ہفتے جنرل جیمز میٹس نے افغانستان کا دورہ کیا اور وہاں پر انہوں نے ایک بڑی ایسی بات کی جسے ایک سیاسی مصلحت کے حوالے سے ایک امید نظر آئی جس میں انہوں نے کہا کہ افغانستان میں فوجی فتح سے زیادہ ہم چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل ریکنسیلیشن ہو اور طالبان جو ہیں وہ امریکہ سے بجائے کابل سے مذاکرات کریں. پھر اشرف غنی کا بھی آپ نے سنا انہوں نے بھی ایک واضح طور پر
پیغام دیا تھا طالبان کے لیے جی.
وہ طالبان جو ہے وہ آئے اور مذاکرات اور سیاسی عمل کا حصہ بنے. طالبان کی جانب سے ابھی تک اس کا کوئی
جواب تو نہیں آیا جی.
نہیں آیا اور یہ واقعات ایسے ہو رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیاسی عمل ہے اس پر بھی ایک اگر پیش رفت ہو تو ہو سکتا ہے یہ جو واقعات ہو رہے ہیں دہشت گردی کے پے در پے واقعات جن میں بے گناہ صرف لوگ جو ہیں وہ مر رہے ہیں ان میں یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو برسرے پیکار ہیں ایک دوسرے کے خلاف یا طالبان کے خلاف. طالبان بے گناہ لوگوں کو مار رہے ہیں اس سے کوئی حاصل نہیں ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے جو عوامل ہیں اگر مل کر ان کا کوئی مربوط قسم کا ایکشن کیا جائے تو ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں وہاں پر کوئی بہتری کی صورت ہے
بہتر صورت ہو سکے. ہمارے ساتھ افغان صاحب ہیں. اب افغان صاحب مجھے سن رہے ہیں آپ؟ افغان صاحب سے نہیں بات ہو رہی ہماری جی. افغان صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ میرا خیال ہے وہ ان کو ہماری آواز سنائی نہیں دے رہی.
جی افغان صاحب سن رہا ہوں آپ کو.
جی
آواز مجھے آ رہی ہے, آپ سن رہے ہیں مجھے؟
جی اب آپ کی آواز آ رہی ہے. جی آپ بات کر رہے تھے, آپ اپنی بات مکمل کیجئے تاکہ ہم اگلے سوال کی طرف چلیں.
تو دیکھیں افغان دہشت گردی میں صرف ایک سائڈ نہیں ہے جو ہم اسے طالبان کہتے ہیں, نہ صرف داعش ہے, وہاں پہ مختلف ٹیررسٹ گروپس موجود ہیں اور لوکل سطح پر وہاں پہ مختلف اختلافات بھی ہیں جو کبھی کبھار بڑی دہشت گردی اور بڑی واقعات کی سبب بنتے ہیں. اب جو ہلمند کا واقعہ ہے میرا خود طالبان کے ساتھ بات ہوئی تو طالبان وہ ڈینائی کر رہا ہے اور داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے اور داعش کچھ یوں پوزیشن میں ہے کہ جو بھی واقعہ افغانستان میں ہوتے ہیں اور وہ دہشت گردی ہو وہ انہیں موقع مل جائے تو وہ ان چیز کی ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں تاکہ اپنی حضور کی نشاندہی کر سکے. تو اس طرح واقعات کے پیچھے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں ہوتے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پہ میں کہہ سکتا ہوں افغانستان میں صرف سوسائڈ بمبرز جو ہے وہ طالبان اور داعش کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، لیکن سوسائڈرز کی طرح ہر کوئی یوز کر سکتا ہے. مثال کے طور پر وہاں پہ یہ بھی امکانات زیادہ ہیں، جو کل میری بات ہو رہی تھی کل رات اور آج جو میری بات ہوئی کچھ لوگوں سے، جو کچھ ایکسپرٹس جو وہاں پہ موجود تھے، یہ کوئی وہ نہیں تھا، ٹارگٹ نہیں تھا تاکہ لوگ وہاں پہ جا کر ٹارگٹس کوئی اپنا ٹارگٹس مارے، دہشت گرد کوئی حملہ کر دے. تو اس حملے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ اتنے لوگ سیویلین تو ہر جگہ میں ہوتے ہیں، ہر جگہ میں وہ لوگ ٹارگٹ کر سکتے ہیں. کبھی کبھار یوں ہوتا ہے کہ دہشت گرد اپنی دہشت گردی کی خاطر کسی کی گاڑی میں منفجرہ مواد رکھتے ہیں اور اسی کو بلاسٹ کرتے ہیں، اسی کو ریموٹ کنٹرول سے اڑا دیتے ہیں، اور ڈر کی ناطے اس گھر کی بندہ جس کی بندہ اڑا ہوا ہوگا وہ بھی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کون تھا، کہاں سے آیا ہوا ہے. اسے دہشت گرد کا نام دیتے ہیں کہ ہاں یہ پلانا نے جا کر وہاں پہ خود کش حملہ کیا ہوا ہے. اس طرح کی چیزیں بھی ہوتے ہیں. اور جو بڑی اہم بات ہلمند کے ناطے ہیں
جی،
تو اس میں یوں ہے کہ یہ سپورٹس کی جو ایک
سٹیڈیم
تھا اس کی قریبی یہ واقعہ ہوا ہے، اور سپورٹس وہاں پہ منشیات کو ختم کرنے کی ایک بڑی سی وسیلہ ہے پوری دنیا میں. تو وہاں پہ دہشت گردی کے ساتھ جو کہ ڈرگز مافیا ہے، یہ بھی انوالو ہے اس طرح حملوں میں،
اس طرح کے کام
ہیں. اسی حملے کی انگلی ڈرگز مافیا کی طرف بھی اٹھتی ہے. اور کیونکہ وہاں پہ ہلمند جو ہے پوری افغانستان میں سب سے زیادہ ڈرگز وہاں سے ہوتے ہیں، وہاں سے ٹریفک بھی ہوتے ہیں، اور دنیا میں افغانستان نمبر ایک پہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب سے بڑا گڑھ ہے منشیات کی. تو منشیات کی گڑھ میں اس طرح واقعات ہوتی ہوئی لوگ ایک دوسرے کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں. اب ایک ذمہ داری کی بات جاتے ہیں افغان گورنمنٹ کی طرف، وہ جان بوجھ کی سیوا، وہ تفتیش کی سیوا، وہ انویسٹیگیشن کی سیوا، ایک دم ایک عملے کو خودکش حملہ سمجھتے ہیں، جو کہ یہ درست نہیں ہوتے.
یہ درست نہیں ہوتا،
انویسٹیگیشن ہونا چاہیے.
جی افغان صاحب، میں ایک بہت کوئک کامنٹ لینا چاہتی ہوں. آج ہمارے کچھ جو سیگمنٹ آگے جا رہی ہے، سحر آپ ایک کوئک کامنٹ کریے گا. آپ کا یہ خصوصی شعبہ ہے ریسرچ کے حوالے سے بھی، ایک غیر جانبدار تجزیہ کار کے طور پر افغانستان کی اس وقت کی صورتحال کے بارے میں آپ کیسے تجزیہ کریں گی، جبکہ جنرل نکلسن نے یہ بھی کہا ہے کہ افغان اور امریکی فورسز کی انسداد دہشت گردی کی کاروائیاں مسلسل کامیابیوں کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور داعش کی اور دہشت گرد حملے کرنے والوں کو مسلسل نقصان پہنچ رہا ہے اس تناظر میں؟
جی بات یہ کہ جو ملٹری آپشن ہے، یہ بار بار جیسے جنرل میٹس بھی بار بار کہہ رہے تھے کہ ملٹری کے علاوہ ہمیں ایک پولیٹیکل ریکنسیلیشن، ایک پولیٹیکل اگریمنٹ کی ضرورت ہے. اب پیر کے دن تاشکند میں دو دن کی کانفرنس ہوگی، جس کے اندر پاکستان اور امریکہ اور کوئی 25 ممالک سے سیاسی ریپرزینٹیٹیوز آ رہے ہیں، یو این سے بھی آ رہے ہیں، سب یہ بات بڑھانے کے لیے کہ امن مذاکرات آگے کیسے بڑھیں اور افغانستان کے اندر جو فی الحال وائلنس ہے وہ کیسے ختم ہو. اب ہم سب کو معلوم ہے کہ صدر غنی نے طالبان کو ایک موقع دیا کہ وہ ایک سیاسی پارٹی کے طور پہ وہ افغانی سیاست میں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن طالبان نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا ہے، اور یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ طالبان شاید تاشکند میں بھی نہیں جائیں گے. اصل میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وائلنس کو ختم کرنے کے لیے پولیٹیکل اگریمنٹ کا ہونا ضروری ہے، اور اس امن مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے طالبان کا شامل ہونا ضروری ہے. اب طالبان کیوں نہیں شامل ہو رہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ طالبان کے اندر کوئی ڈویژنز ہیں، یعنی یہ جو طالبان لیڈرشپ ہے وہ خود آپس میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی کہ ان کو آگے کیسے جانا ہے. اینڈ دوسرا یہ طالبان کا بھی خیال یہ ہے کہ فی الحال وہ امن مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، اور وہ امریکہ کو اور جو آئی ایس ایف فورسز ہیں ان کو وہ ہرا سکتے ہیں زمین پہ. اور آف کورس تیسری بات ڈرگس کی بات ہے کہ بھائی طالبان جو ہیں وہ ایک لحاظ سے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہے، اور جو ڈرگ پروڈکشن افغانستان میں پچھلے ایک سال سے 40% بڑھ گئی ہے، تو یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے کہ طالبان شامل نہیں ہو رہے کیونکہ ان کو ضرورت نہیں ہے شامل ہونے کی. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیسا چلتا ہے. پیر اور منگل کو معلوم ہوگا زیادہ کہ تاشکند کی کانفرنس کیسی گئی، اور اس کے علاوہ تو
کوئی اور. چلیے یہ صورت اس کا جواب لیتے ہیں میرواز افغان صاحب سے. میرواز افغان صاحب, آپ جنگجو گروہوں اور حکومت افغانستان کے درمیان مصالحت کا کیا امکان دیکھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی طالبان آ جائیں گے یا ان کے درمیان کی تقسیم ان کو آنے نہیں دے گی؟ کوئی کامنٹ کرتے جائیے.
دیکھیں, طالبان آ رہا ہے پیس کرنے کے لیے, وہ راضی ہے, وہ بات کر چکا ہے. ان کی یہ بات ابھی سامنے بھی آیا ہوا ہے کہ وہ لوگ راضی اس بات کرنے کے لیے, اور لیکن انڈر ٹیبل چل رہی ہے یہ بات ہے, ابھی تک سامنے نہیں آ سکتے. افغانستان میں کچھ لوگ موجود ہیں جو وہ پیس نہیں چاہتے, اسی طرح طالبان میں بھی, مطلب میرا افغان گورنمنٹ ہے, اسی طرح طالبان میں بھی ہے, اسی طرح پاکستان میں بھی ہے. گورنمنٹس, افغان گورنمنٹس, پاکستانی حکام اور طالبان کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنی سپورٹ میں ان لوگوں کو راضی کر لے جو وہ پیس کرنا نہیں چاہتے. لیکن اس کے علاوہ جو ہے اس طرح کے حملے, مثلا میں آج کے حملے کا مثال دے رہا ہوں, ابھی آپ کی پروگرام چل رہا ہے, کابل میں حملہ ہوا ہے, پھر اسی طرح کی بلاسٹ ہے, پھر لوگ وہاں پہ زخمی اور شہید ہو چکے ہیں. لیکن یہ کون کر رہا ہے؟ طالب کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں کیا ہوا ہے. تو کچھ لوگ ہیں جو کہ طالب میں بھی موجود ہیں, دہشت گردوں میں بھی موجود ہیں, اور افغان گورنمنٹ میں بھی موجود ہیں, جو وہ پیس نہیں کرنا چاہتے. میرے خیال سے بڑی بات یہی ہوگا کہ سب سے زیادہ لوگ اس سے ایک قدم اوپر, افغان گورنمنٹ, پاکستان, پاکستانی حکام جو پاکستان کی بڑی ہاتھ ہے افغان پیس میں, اور ساتھ ساتھ جو طالبان ہے وہ اپنی سپورٹ میں ان لوگوں کو فائنڈ آؤٹ کر کے انہیں سب سے پہلے صلح کرنے پہ راضی کر لے جو کہ پیس نہیں چاہتے, اس کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ بات کر لے, بات, پھر بات بن سکتا ہے.
بہت بہت شکریہ. امیر وائز افغان ہمارے ساتھ تھے, یہاں سے سحر خان ہمارے ساتھ تھی, محسن ظہیر صاحب ہمارے ساتھ تھے. محسن صاحب کو کسی اور میٹنگ کے لیے جانا تھا, اس لیے ان کو بھی ابھی جانا ہوگا. اب ہمارے ساتھ ہیں بیرسٹر امجد ملک لنڈن سے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے ہمارا ساتھ دیں گے پروفیسر فیضان حق, جن کے ساتھ ہم فرانس کی سپر مارکیٹ پر دہشت گرد حملے کی بات کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو مارچ فار آر لائیوز ہو رہی ہے اس کے بارے میں, کیونکہ پروفیسر فیضان خود بھی ایک ٹیچر ہیں جو کہ یونیورسٹی کے طالب علموں کو پڑھاتے بھی ہیں, ان سے بات کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ. جمعے کے روز جنوبی فرانس میں گولیاں چلنے اور جرغمال بنائے جانے کے واقعات کی ذمہ داری داعش گروپ نے قبول کی. ان حملوں میں چار افراد ہلاک ہوئے, جن میں مشتبہ شخص بھی شامل ہے جسے پولیس نے گولی مار کر ہلاک کر دیا. کئی ماہ کے بعد یہ ایسی کارروائی ہوئی ہے. فرانس کے صدر نے کہا ہے کہ شواہد ظاہر کرتے ہیں کہ مسلح شخص دہشت گردی کا مرتکب ہوا تھا, اور پیرس کے پروسیکیوٹر آفس کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کی روک تھام سے متعلق عہدیداروں نے اس واقعے کی تفتیش اپنے ہاتھوں میں لے لی ہے, لیکن اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں بتائی گئی. بیرسٹر ملک, یورپ دہشت گردی کا مرکزی ہدف رہا ہے کچھ عرصے سے, برطانیہ میں بھی ایسے حملے ہوئے ہیں. ہر بار اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ دہشت گردی کے حملوں کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں. کہاں پر کمی رہ جاتی ہے جو اس نوعیت کے حملوں کو روکا نہیں جا سکتا؟
دو تین چیزیں ہیں. بڑا افسوسناک واقعہ ہے, ایک دفعہ پھر یورپ میں یہ لہر آ رہی ہے. سیریا کے واقعات کے بعد لگ رہا تھا کہ جو فورن پالیسی کے اوپر ڈس گرنٹڈ یوتھ ہے وہ نالا ہے یورپین حکومتوں سے, یا جو مسلمان جو وہاں جو یوتھ ہے, تو اس کے اوپر باغی ان کا آپس میں کلیبریشن یا تعاون کم تھا, جس کی وجہ سے وہ جو انفلٹریشن ہے آئیسس کی, کیونکہ آئیسس کے پاس ریسورسز ہیں, پیسے ہیں, وہ جو انفلٹریشن ہے تو یوتھ اور ان کو بھرتی کرنا, ریکروٹ کرنا, اور ایسی ڈسگرنٹلڈ یوتھ کو پھر آگے ریکروٹ کر کے, ٹرین کر کے, ان کو جہادی بنا کے, اسی معاشرے میں جہاں وہ سالوں سے رہ رہے ہیں, ایک اینمی بہائنڈ دی لائن بنا کے بھیج دینا, اور جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ اس کے اوپر زد نہیں پڑ سکی. اس کے اوپر کام ہوا, لیکن اس طریقے سے ابھی تک وہ فوڈر جو ان کو مل رہا ہے وہ ہم روک نہیں سکے. اس کے لیے شاید میرے خیال میں باہمی جو معاشرے میں جو پولیس, لا انفورسمنٹ اور عوام کا جو تعاون ہے, جو مارجنلائز طبقے ہیں, اسپیشلی منورٹیز ہیں, ان کا آپس میں وہ جو اتفاق, عدم اتفاق ہے, کیونکہ ان کو مارجنلائز کیا جاتا ہے, وہ گیٹوز میں گھس جاتے ہیں, اور وہ کھل کے آ کے ایک دوسرے کے ساتھ ٹرسٹ لیول جو ہے برقرار رہتا ہے, کیونکہ آپ معاشرے میں پائے جانے والے وہ لوگ جو خطرہ ہیں ان کو تب ہی پکڑ سکتے ہیں جب دونوں کالم ایک دوسرے کے ساتھ ہینڈ ان گلو کام کریں گے. آپ کو پتا ہے برطانیہ میں 3 اپریل کو پرج ڈے منایا جا رہا ہے, جہاں پہ مسلمانوں کے اوپر حملوں کا انسائٹمنٹ کی جا رہی ہے. تو یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ جس طبقے کو آپ ملانا چاہ رہے ہیں, جب آپ ایکسٹریم لوگوں کو روکیں گے نہیں, تو वो फिर वापस अपनी बिहाइंड लाइन चले जाते हैं और अपने आप को प्रोटेक्टिव मोड में ले जाते हैं, जो सबसे बड़ी वजह है। दूसरी कलेक्टिव शेयरिंग इंटेलिजेंस, बरतानिया अपना देख रहा है, फ्रांस अपना देख रहा है, और जो सीरिया से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, जो इन्फिल्ट्रेशन है, जो लोग वहां से जा रहे हैं, हमारे बच्चे यहाँ से पढ़ के, यहाँ से ट्रेन, यहाँ से लिखे पढ़े, जो इन फॉरेन पॉलिसी की वजह से इन जंगों वाले इलाकों में जाके वापस आ रहे हैं, उनके ऊपर नजर रखने में काम जो है वो वीक हो रहा है, क्योंकि ये ब्रेग्जिट के मामले में उलझे हुए हैं और यूरोप खुला छोड़ दिया इन्होंने, जहाँ पे बाहमी तावन में कमी
आ रही है। बैरिस्टर साहब, एक सवाल आपसे मुझे और करना है, पहले बीच में प्रोफेसर फैजान को हम खुश आमदीद कहें और उनसे एक बात करते हैं। प्रोफेसर फैजान, इंतहा पसंद ग्रुप खास तौर पर नौजवानों को अपनी तरफ रागिब करने में क्यों कामयाब रहते हैं? आप इन नौजवानों को तालीम देते हैं, इनके ज़हनी नुक्ता नज़र से भी आगाह हैं, आपके ख्याल में कहाँ पर कोताही हो जाती है कि वो इंतहा पसंदी की तरफ निकल जाते हैं? प्रोफेसर फैजान,
जो नौजवान हैं वो एक अपनी जिंदगी के ऐसे दौर में होते हैं जब वो अपना मुस्तकबिल रोशन देखना चाहते हैं, वो उम्मीदों से भरे हुए होते हैं, उनमें एनर्जी होती है, तवानाई होती है और आइडियाज हर एक चीज नई लगती है, तो उससे वो एक्साइटेड होते हैं, और जब वो देखते हैं कि उनकी वो रास्ते बंद कर दिए जाएं जिनके ऊपर वो चलना चाहते हैं, या उनकी जो एस्पिरेशंस हैं वो उनके लिए रास्ता मौजूद नहीं है, और खासकर उनकी बड़ी स्ट्रांग जो सेंस होती है ब्लैक एंड वाइट, राइट एंड रॉन्ग, सही या गलत की होती है, और जब वो उसके दरमियान जो ग्रे मैटर होता है या ग्रे एरिया होता है उनको वो देख नहीं पाते सही तरह, तो उनमें एक खासकर जब वो इंसाफ को कत्ल होता देखते हैं, जब वो देखते हैं कि इंसाफ नहीं मिल सकता, ये एक बहुत बड़ी वजह है कि वो इस रास्ते पे निकलते हैं जिसको हम कहते हैं एहतजाज का रास्ता
जी।
और एहतजाज जब एक खास मुकाम पर पहुंच जाता है कि जहां पर कोई रिटर्न नहीं आता, तो वो फिर इंतहा पसंदी की हदों को छूने लगता है। तो हम ये देखते हैं कि जब जैसे अभी ब्लैक लाइव्स मैटर एक मूवमेंट चली अमेरिका में, जब यहाँ के लोगों ने जो कि ब्लैक अमेरिकन या अफ्रीकन अमेरिकन थे, उन्होंने ये देखा कि हमें इंसाफ नहीं मिल पा रहा सही तरह, तो उनका एक रिएक्शन हुआ। अब यही चीज क्योंकि उनके पास एक एवेन्यू अवेलेबल था, उन्होंने उसको उस तरीके से अपने आप का इजहार किया, लेकिन यही सन 1970 की दहाई में एक टेररिस्ट मूवमेंट जिसको आप कह सकते हैं उनका नाम था ब्लैक पैंथर्स, ये वायलेंट वर्जन था इसका एहतजाज का, और उसके वजह से ब्लैक पैंथर को बैन कर दिया गया था अमेरिका में, क्योंकि वायलेंस जो है वो होनी शुरू हो गई थी। तो ये जब एक सोसाइटी जो है वो एक रास्ता नहीं देती और इंसाफ का या उम्मीदों को हासिल करने का सही रास्ता नहीं देती, तो नौजवानों का फंडामेंटलिज्म की तरफ या जनूनियत की तरफ या मजहबी फिरका परस्ती की तरफ जाना जो है वो देखते हैं, और इसका एक पैमाना जो है वो उस माशरे में रवादारी को का पैमाना है कि वो माशरा कितना रवादार है ऐसी तमाम आवाजों का जो कि मेजॉरिटी की आवाजें ना हो या जिनमें डिसेंट पाया जाता हो, और वो माशरा जो है वही माशरे जो है वो सबसे ज्यादा इंतहा पसंदी का शिकार होते।
अच्छा बैरिस्टर साहब, आपसे मेरा सवाल है इसी ज़िमन में, उसके बाद फिर हम प्रोफेसर फैजान से बात करेंगे। यहाँ की जो मार्च है जो तालिब इल्म कर रहे हैं, आम ख्याल ये है कि जब कोई इंतहा पसंद किसी हमले पर आमादा हो जाता है तो फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपके ख्याल में कम्युनिटी की सतह पर ज़्यादा फाल होने और नौजवानों पर नज़र रखने से सूरत हाल को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है? इसमें कम्युनिटी
प्रीच टू द यूथ, उनको मोबिलाइज करें, उनके पेरेंट्स के साथ रवाबत बढ़ाएं, मसाजद कम्युनिटी सेंटर्स और इस तरह की जो खेलों का जो उसमें पार्टिसिपेशन है यूथ की, और फिर ये यूथ के इश्यूज हैं। यूथ देखे ना, अगर तो एक बंदा ग्रेजुएट हो रहा है वो तो ठीक है, जो बंदा पढ़ ही नहीं रहा, जॉब भी नहीं कर रहा, गली मोहल्लों में फिर रहा है और उसके पास मौके नहीं है, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, जॉब नहीं है, तालीम के मौके नहीं है, या अगर वो कोई उसके साथ कोई वाकया हो चुका है तो वो थोड़ा सा नॉर्मल से हटके है, चाहे वो क्राइम में मुलव्वस है, ड्रग्स में मुलव्वस है, या किसी और मामले में मुलव्वस है तो हेल्प नहीं है, तो ऐसे लोगों को आपको रजू करना होगा और उनका एतमाद जीतना होगा। अगर आप उनका एतमाद जीतेंगे तो ये लोग एक ग्रुप की शक्ल में हुकूमत वक्त के साथ तावन करेंगे, ऐसे ग्रुप के रैंक में इस तरह के क्रिमिनल एंटिटीज जो है वो सिर्फ छुप नहीं पाएंगे, और इस तरह के जो लोग हैं बर वक्त कार्रवाई के जरिए उनको पकड़ा जा सकेगा, मदद की जा सकेगी, डी रेडिकलाइज किया जा सकेगा। अब आप सुइसाइडल बॉम्बर को नहीं पकड़ सकते, लेकिन सुइसाइडल बॉम्बर को बनने से पहले पकड़
रोक सकते हैं,
जब वो रिक्रूट होता है, जब वो पकड़ा जाता है या किसी के हत्थे चढ़ता है।
बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अमजद मालिक हमारे साथ थे लंदन से। बैरिस्टर साहब आपसे फिर मेरी बात होगी। अब हम हमारे साथ बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का, आपके तजिए का। हमारे साथ हैं तारिक चुगताई साहब चूनिया से। जी अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब।
जी वालेकुम अस्सलाम वैजद बहन, मेरा प्रोफेसर फैजान साहब से ये सवाल है कि इस जिस वक्त ये हमले हो रहे हैं, शिद्दत आई है, दाइश ने उसकी जिम्मेदारी भी कबूल की है, उस वक्त अमन मुज़ाकरात की बात भी चल रही है, तो एक तरफ तो हम अमन की बातें उनके साथ अमन मुज़ाकरात कर रहे हैं, और जैसा कि बैरिस्टर अमजद साहब ने मलिक साहब ने फरमाया कि ये एक खेप भी तैयार हुई है नए तालिबान की, वो पढ़ा लिखा नौजवान तबका इधर बड़ी तेजी से आ रहा है।
ये हम फ्रांस में होने वाले हमले की बात कर रहे थे।
अब क्या मतलब आखिर क्या करें कि एक तरफ हम इनसे मुज़ाकरात करें और दूसरी तरफ दूसरी खेप तैयार हो रही है, इसको मुकम्मल तौर पर
रोकने की क्या सूरत है,
करने का तरीका क्या,
तरीका क्या? जी इसी के जी जी हम अभी उनसे बात करते हैं। मैं अटक से अखुनजादा साहब से भी बात कर लूं। जी अखुनजादा साहब अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम मैडम।
अस्सलाम वालेकुम जी।
मैडम जी मेरा सवाल ये मोहतरम मेहमान से
जी
कि क्या अशरफ गनी साहब एक खुद मुख्तियार रियासत का सदर है कि अमेरिका से जवाब मिलता है तालिबान को कि उनके साथ बातचीत करें? दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या तीसरी कुव्वत जो हमलों में तेजी आई है इस बातचीत को सबूताज नहीं कर रहे हैं?
अच्छा ये खुंजा साहब आपने ये अफगान साहब की बात सुनी होगी, आपके सारा जवाब उन्होंने दे दिया इसी में। हमने उनसे ये सवाल किया था कि क्या मसालियत की क्या सूरत हो सकती है, तो उसमें यही बात वो कर रहे थे कि कुछ उनमें तकसीम की बात है, लेकिन उनका कहना यही है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान और तालिबान को मिलकर आपस में बात ज़रूर तय कर लेनी चाहिए, और बाद में जिनको इख्तलाफ़ राय हो उनको उनके साथ बाद में बात करने की कोशिश करनी चाहिए, इस तरह सूरत हाल को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। और हम अब बात करने लगे हैं यहाँ पर वाशिंगटन डीसी में अमेरिका के दारुलहकूमत में आज मार्च फॉर आवर लाइव्स के नाम से एक रैली का अहतमाम किया जा रहा है, जिसमें तवक्को यह है कि हज़ारों अफराद शामिल होंगे। रियासत फ्लोरिडा के पार्कलैंड शहर के मार्जरी स्टोनमैन डगलस हाई स्कूल में 14 फरवरी को एक साबिक तालिब इल्म की फायरिंग से 17 अफराद हलाक हो गए थे, और इसी स्कूल के तालिब इल्मों ने इस रैली का अहतमाम किया है। अमरीका की तमाम 50 रियासतों में और दुनिया भर में 800 से ज़ायद सिस्टर मार्चेस का अहतमाम किया जा है, और इस मुजाहरे या मार्च के मुतवक्के नतायज के बारे में हमारे साथी मुबशर ज़ैदी ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए सुनते हैं।
इस बार तलबा एहतजाज कर रहे हैं और दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में बड़ा मुजाहरा मुतवक्के है, लेकिन क्या ट्रंप इंतजामिया और कानून साजों पर कोई असर पड़ेगा? डेलावेयर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुक्तदिर खान का कहना है कि एकदम किसी तब्दीली की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने मजीद कहा कि जिन रियासतों में गन कंट्रोल के सख्त कवानीन हैं वहाँ मास शूटिंग के वाकयात नहीं होते, जहाँ कवानीन कमजोर हैं वहाँ ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं।
देखिए दो चीजें हैं, एक तो है अगर हम समझ रहे हैं कि जिस तरह से 1990s में ऑस्ट्रेलिया में और आयरलैंड में एकदम तब्दीली आ गई थी गन लॉस के ताल्लुक से, वैसी तब्दीली तो अमेरिका में नहीं आएगी, क्योंकि अमेरिका में जो गन ओनरशिप है वो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है। लेकिन क्या इंक्रीमेंटल तब्दीलियाँ आएंगी? वो यकीनन, मिसाल के तौर पे ऑलरेडी फ्लोरिडा जो काफ़ी रिपब्लिकन स्टेट है और जहाँ पे गन ओनरशिप में बहुत फ़ख्र किया जाता है, वहाँ पे ऑलरेडी लॉ बदल गया है कि मिनिमम एज गन ओनरशिप की बदल गई है। तो ये चीज़ें तो थोड़ी मोर जो इंक्रीमेंटल चीज़ें हैं वो आने लगेगी, लेकिन जो स्टेट्स अमेरिका में जिनके गन लॉ सख्त हैं वहाँ पे इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं होती, और जिन स्टेट्स में गन लॉज कमज़ोर हैं वहाँ पे काफ़ी मैस शूटिंग हो रही हैं। तो ये जो रिसर्च है इसकी अहमियत भी बढ़ जाएगी। अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं करती तो प्रोटेस्ट और बढ़ते जाएंगे।
بوسٹن یونیورسٹی کے پروفیسر عادل نجم کا کہنا ہے کہ گن لابی کا ریپبلکن پارٹی پر بظاہر بہت اثر ہے، لیکن اگر طلبہ بہت بڑی تعداد میں نکل آئے تو ان کے مطالبات کو نظر انداز کرنا مشکل ہو جائے گا۔
اس بار دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو بچے خود نکل رہے ہیں یہ ایک نئی چیز ہے، اور جس شدت سے اور جس جذبے سے اس بار انہوں نے ایک موومنٹ کو کیپٹیویٹ کیا ہے وہ ایک نئی چیز ہے، اور اگر ہم بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو دیکھیں تو اس کا امیڈیٹ اثر ہو یا نہ ہو لیکن لانگ ٹرم وہ ڈیبیٹ کو چینج کر سکتی ہے، موو کر سکتی ہے، تبدیل کر سکتی ہے۔
تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اگر قانون سازوں نے طلبہ کے احتجاج پر کان نہ دھرے تو ممکن ہے کہ انہیں اس کے نتائج نومبر کے مڈ ٹرم الیکشن میں بھگتنا پڑیں۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروفیسر فیضان، امریکہ میں رائے عامہ کے ایک نئے جائزے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ 69% امریکی گن کنٹرول یعنی اسلحہ رکھنے سے متعلق سخت قوانین کے حق میں ہیں، اور سروے کے مطابق 90% ڈیموکریٹس اور 50% ریپبلکنز اب سخت گن کنٹرول کے اقدام کے حامی ہیں، جبکہ اسلحہ رکھنے والے 55% افراد بھی ایسے ہی قوانین کی حمایت کر رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں اتنے بڑے پیمانے پر جو مارچ کا انعقاد ہو رہا ہے اور دنیا بھر میں اس کی حمایت کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو انتظامیہ کی طرف سے اب طالب علموں کے مطالبات کے تسلیم ہونے کا کیا امکان آپ دیکھتے ہیں، جبکہ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ گن لابی بڑی مضبوط ہے؟
جی، اس میں سب سے جو مزے کی بات یہ ہے کہ جو ینگ لوگ ہیں ان کا آرگنائز ہونا اور ان کا دارالحکومت یعنی واشنگٹن ڈی سی میں پہنچنا، اور 800 کے قریب اور ریلیز ہیں جو کہ مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پہ نکل رہی ہیں
دنیا بھر میں،
اسی دوران یہ میں، اور یہ وہ یہ اس دوران میں یہ ایک ایسا پریشر بلڈ ہو رہا ہے، خاص کر ہمارے جو لا میکرز یا لیجسلیٹو باڈی ہے اس کی، کانگریس کی اور سینٹ کی، کیونکہ یہاں پر جو گن لابی ہے جس کو سارے مل ملا کے این آر اے کا نام دیتے ہیں کہ ان کی جو گن لابیز ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں ان کے انڈر انفلوئنس بھی ہیں، اس اثر کو توڑنے کا جو سب سے صحیح راستہ ہے کہ رائے عامہ کو ان کے خلاف تیار کیا جائے، یہ ایک بہت زبردست حکمت عملی ہے جس کا کام ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہونا شروع ہو گیا ہے، اور اس میں دونوں طرف کے لوگ شامل ہیں۔ اب بجائے اس کے کہ وہ این آر اے کو چیلنج کریں، وہ این آر اے کے خلاف رائے عامہ ہموار کر رہے ہیں، اور یہ جو لوگ نکلے ہیں سڑکوں پہ، یہ 17 سال کے، 18 سال کے، 16 سال کے جو لوگ ہیں، یہ 2018 میں ووٹرز ہیں، یہ 2020 میں ووٹرز ہیں جنہوں نے پریزیڈینشیل الیکشن میں بھی دینا ہے، ووٹ دینا ہے، اور ابھی جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں بھی ہیں، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایپتھی کی ایک فضا تھی جس میں لوگ جو تھے وہ بہت زیادہ شامل نہیں ہوتے تھے سیاسی ماحول میں، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی الیکشن سے لے کر پریزیڈنٹ اوباما اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے الیکشن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ینگ لوگ ہیں وہ پولیٹکس میں بہت تیزی سے آ رہے ہیں اور اس میں اپنا اظہار چاہتے ہیں، تو یہ ایک نئی جنریشن ہے جو کہ ایکٹیوسٹ جنریشن ہوگی، اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت سی تبدیلیاں لے کر آئے گی، اور یہ جو تبدیلی ہوگی گنز لا میں یہ ان کا سب سے بڑا پہلا امتحان ہے کہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔
اچھا پروفیسر فیضان، آپ یونیورسٹی میں طالب علموں کو تعلیم دیتے ہیں، اسی گروپ کے ساتھ آپ کا مستقل رابطہ ہے، مختلف آرگنائزیشنز کے تحت بھی آپ نوجوانوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، کیا وجہ ہوتی ہے کہ ایک طالب علم اپنے ہی جیسے دوسرے طالب علموں کے لیے ہتھیار اٹھا لیتا ہے؟ بہت سارے کالمبائن اسکول سے جو شروع ہوا واقعہ، اس کے بعد کئی چیزیں ہیں، ورجینیا ٹیک کا واقعہ جس میں 35 افراد ہلاک ہو گئے تھے، بچے ہلاک ہو گئے تھے، اور ابھی حال ہی میں یہ 17 بچے یہاں پر ہلاک ہو گئے، تو یہ کیا چیز ہے، کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے؟
جی بہشت، آپ کا اتنا زبردست سوال ہے، کیونکہ اسی سوال میں میں ایک دو چیزیں اور شامل کر لیتا ہوں۔ پاکستان میں یا اور جگہوں پر جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی ہلاکتیں ہوتی ہیں جہاں پہ یہ نوجوان لوگ جو ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، کسی بھی نام سے لیں، بہرحال یہ ایک قتل و غارت ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ان کے کچھ، میرا اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ایسے انسان سے رابطہ نہیں ہوا یا پڑا مجھے، لیکن ایک بات جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ آئسولیشنسٹ ہوتے ہیں یہ لوگ، اپنے تنہا محسوس کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک شخص جو ہے وہ تمام معاشرے کے خلاف ہے، ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اور ان کو یہی تعلیم دی جاتی ہے یا ان کا ایکسپوجر ہے، چاہے وہ ایکسپوجر ٹیلی ویژن کا ہو، ویڈیوز کا ہو، یا ویڈیو گیمز کا ہو، کہ وائلنس ایک راستہ ہے جس سے چیزیں ٹھیک کی جا سکتی ہیں، لوگوں کو ڈرایا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ حالات ہیں جن میں وہ اپنے دماغ کے ساتھ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کو مار دینا چاہیے. تو ایک اصول ہے جو میں اپنی کلاسز میں پڑھاتا ہوں اور وہ ہے کہ جو سب سے اہم ترین گفتگو ہے آپ کی وہ ہے جو آپ اپنے ساتھ کرتے ہیں یا خود کے ساتھ کرتے ہیں. The most important conversation is the one that you have with yourself. چاہے وہ ایک انسان کی ہو, ہم سب اپنے دماغ میں اپنے ساتھ باتیں کرتے ہیں, ایک کلوز گروپ کی ہو یا ایک فیملی کی ہو, خاندان کی ہو, ملک کی ہو, جو آپس میں باتیں کی جاتی ہیں ان کو چیلنج ہونا چاہیے.
اس مسئلے
چیلنج نہیں ہوتی تو پاگل پن کا شکار ہو جاتا ہے.
بہت شکریہ پروفیسر فیضان. اس مسئلے پہ ہم پھر کسی دن بات کریں گے اور تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ جو ایک رجحان بچوں کے اندر وائلنس کا آ جاتا ہے اس کو روکنے کے لیے اساتذہ کا, والدین کا اور پوری قوم اور کمیونٹی کا کیا حصہ ہونا چاہیے. اب اس کے ساتھ ہی بہجت کو یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. میرے ساتھ پروڈیوسر تھے انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر تھے سیڈرک فلینکن. ہماری آپ سے ملاقات پھر ہوگی. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطۂ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.